الصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم صلوات الله وسلامه مومنین کرام سامعین محترم عزیزان گرام قدر سورہ مبارک حجرات کی اجمالی تفسیر اور قرآن معارف کے اس دورے کی آج ہماری دوسری گفتگو ہے سورہ مبارک حجرات یہ لفظ اسی آیت کی اسی سورہ کی چوتھی آیت میں جو لفظ استعمال ہوا وہاں سے اس کا نام سورہ مبارک حجرات رکھا گیا حجرات جمع ہے حجرہ کی اور حجرے سے مراد وہی ہے جو ہمارے ہاں عام طور پر اردو میں بھی لیا جاتا ہے کمرہ یا حجرہ جو عام طور پر اردو میں مراد لی جاتی ہے عربی سے ہی یہ لفظ اردو میں آیا ہے اور حجرہ چھوٹے کمرے کو عام طور پر حجرہ کہا جاتا ہے اور حجرات پر یہاں پر خاص طور پر جو مراد ہے وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت کے گھر میں چونکہ تاریخی اعتبار سے پیغمبر کی جس وقت ان کا پیغمبر کا وصال ہوا ہے اس وقت پیغمبر کی جو بعض روایات کے مطابق 9 اور بعض میں تعداد ازواج مطہرات کی اوپر نیچے ہے بعض نے 10 بعض نے 9 بعض نے 8 ازواج مطہرات کا تذکرہ کیا اب اگر ابتدا میں مدینہ میں آنے کے بعد پیغمبر ایک یا دو زوجات آپ کی ہیں اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ پیغمبر کی زوجات کی تعداد بڑھی ہے تو پیغمبر نے ہر زوجہ کے لیے ایک حجرہ جدا گانا بنایا لہذا تقریباً پیغمبر کے اس گھر کے اندر اگر ہم ایوریج بھی اندازہ لگائیں تو کم از کم 8 حجرے بنتے ہیں کہ جو پیغمبر کا گھر تشکیل دیتے ہیں ان 8 حجروں کے اوپر مشتمل پیغمبر کا گھر ہے اور اس سے متعلق سورہ مبارک حجرات ہے کہ جس کا انشاءاللہ آگے چل کے میں تفصیلاً آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ لفظ کس تناظر میں استعمال ہوا اور اس کا مقصد کیا ہے یہ نام گزاری اس سورہ کی سورہ کے اندر استعمال ہونے والے اس لفظ سے ہی اخذ کیا گیا ہے لیکن اس سورہ کو اگر خلاصہ کیا جائے کسی ایک معنی کے اندر کہ اس سورہ کا موضوع خاص طور پر کیا ہے تو ادب اور معاشرت ہمارا سوشل بیہیویئر یہ خلاصہ ہے اس سورہ کا سورہ بالاتفاق مدنی ہے آیات کا لہن گفتگو، یہ ساری کی ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ یہ سورہ سورہ مبارکہ حجرات مدینہ میں نازل ہوا. کل 18 آیات ہیں اس سورہ کی، اور یہ ان چند ایک سورہ میں سے ہے کہ جس کا آغاز ہی اللہ تبارک و تعالی نے یا ایہا الذین آمنو کہہ کر کیا. ابتدا ہی سے اللہ تعالی جو گفتگو کر رہا ہے سورہ میں، مخاطبین کون ہیں؟ یا ایہا الذین آمنو، ایمان لانے والے. میں چند ایک مقامات اس سورہ کی فضیلت کے حوالے سے بیان کروں گا. یہ جو فضائل سورہ انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، یہ یاد رکھیے گا کہ کسی بھی سورہ کے جو فضائل یا بعض آیات کے جو بعض فضائل بیان کیے جاتے ہیں، ان کی عام طور پر دو صورتیں ہیں. ان میں سے ایک کیفیت و صورت اس سورہ کی آثار وضعی ہے. آثار وضعی، یا جس کو عام طور پر آثار تکوینی کہتے ہیں، کہ یہ اثر ان الفاظ میں، ان سورہ کے اندر اس کیفیت کے ساتھ موجود رہے گا کہ جو مثلاً کوئی بھی شخص ان کو اگر استعمال کرے، حتیٰ بعض مقامات پر یعنی انسان کا سورہ کے مطالب اور ان کی طرف متوجہ ہونا بھی ضروری نہیں ہے. مثلاً عام طور پر ایک کام آ جانے والی چیز ہے، اس ضمن میں بھی عرض کر دوں، کامن مسائل میں آتی ہے. مثلا سورہ مبارکہ یاسین کی 9 آیت، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اب اس آیت کے جو خواص بیان ہوئے ہیں، ان میں سے ایک خاصیت یہ بیان ہوئی ہے کہ اگر اس کو کسی کاغذ پر یا کسی چیز پر لکھ کر اپنے مال کے ساتھ رکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس مال کو چوروں کی نظر سے محفوظ رکھے گا. اب یہاں پر یقیناً مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے مال کے ساتھ رکھیں اور مال کو بالکل ایسی جگہ پہ رکھ دیں جہاں چور اس کو آسانی سے، نہیں، مراد یہ نہیں ہے. یقیناً وہ سارے کے سارے جو حفظ ما تقدم کے مراحل ہیں ان کو انجام دینے کے بعد، لیکن اگر آپ اس کو رکھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اسے محفوظ رکھے گا چوروں کی نظر سے. اسی طرح سے اس سورہ یا اس آیت کا کسی ایسے مقام پر تلاوت کرنا کہ جہاں پر آپ کو دشمن کا خوف ہو، تو اس کی خاصیتوں میں سے خاصیت یہ ہے کہ اگر انسان اس کی تلاوت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے دشمنوں سے محفوظ رکھے گا، ان کی نظر سے محفوظ رکھے گا. کچھ آثار وضعی ہیں، یہ ہونے ہیں، لیکن کچھ آثار کا تعلق اس سورہ کی کیفیات میں، یعنی اس کے مضامین اور اس کی جو اللہ تبارک و تعالی انسان سے اس آیت یا اس سورہ سے نسبت ہدف چاہتا ہے، اس کی طرف توجہ کے آثار. لہذا عام طور پر کسی بھی سورہ کی تلاوت کے جو آثار ہیں، مثلا سورہ مبارکہ واقعہ کی خاصیتوں میں سے خاصیت یہ ہے کہ ہر شب اگر کوئی سورہ مبارکہ واقعہ کی تلاوت کرے گا تو پروردگار اس کو فقر اور فاقے سے دور رکھے گا. جناب عبداللہ ابن مسعود صحابی پیغمبر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، جب، اب یہ تاریخ ہے بالآخر، کہ تیسری خلافت میں حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دینا جناب عبداللہ ابن مسعود جیسے صحابی کو مہنگا پڑا، لہذا ایک مقام پر حضرت عبداللہ ابن مسعود کو زد و کوب کیا گیا، انہیں مارا گیا، پیٹ میں اتنی لاتیں ماری گئیں کہ آپ مریض ہو گئے، اور پھر اسی مرض میں آپ کی شہادت واقع ہوئی. اب جب آپ کے انتقال کا وقت نزدیک آیا تو معافی تلافی کے لیے آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ جی تمہاری بیٹیاں ہیں، ہم ان کا کوئی انتظام کر دیں ان کے لیے تمہارے بعد کچھ. پہلے تو فرمایا کہ جب مجھے ضرورت تھی یا جب میری بات توجہ دینے کی ضرورت تھی اس وقت تم نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا، اور پھر فرمایا کہ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک چیز وصول کر کر اپنی بیٹیوں کو ہدیہ کر چکا ہوں کہ جس کے بعد میری بیٹیوں کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو انہوں نے تعجب کر کے پوچھا کہ بھئی ایسی کیا چیز ہے؟ تو فرمایا کہ مجھے پیغمبر نے بتایا کہ جو کوئی بھی سورہ واقعہ کی تلاوت شب میں کرے گا, ہر شب میں, کبھی بھی پروردگار اس کے نزدیک فقر و فاقے کو آنے نہیں دے گا. اب یہ جو تلاوت ہے یا اس کے علاوہ مختلف سورہ کی جو تلاوتوں کو پڑھنے کو قراءت کو بیان کیا گیا اور ان کے آثار کو بیان کیا گیا, تو یہ تلاوت خاص طور پر سمجھ اور تدبر اور تفکر کے ساتھ ہے. یعنی آپ کم از کم یہ آیات یا یہ سورتیں پڑھتے ہوئے متوجہ ہوں کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں. اس توجہ کے ساتھ پڑھنا یقیناً ان کے ان آثار کو انسان کے اوپر مرتب کرتا ہے. سورہ مبارکہ حجرات کی دونوں ہی طرح کی فضیلتیں بیان ہوئیں, لہذا خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ من کتبہ وعلقہ علیہ فی قتال او خصومت نصرہ اللہ تعالی وفتح لہ باب کل خیر. اگر انسان کسی لڑائی جھگڑے کسی قتال میں اس کو لکھ کر لٹکائے گا تو پروردگار عالم اس کو نصرت عطا کرے گا. یعنی اگر کسی لڑائی کسی جھگڑے میں کسی انسان کے پاس یہ موجود ہو, اب لازمات ہے کہ یہاں پر مراد جس قتال جس لڑائی یا جس خصومت سے مراد ہے وہ بالباطل نہیں ہے. یعنی یہاں پہ مراد یہ نہیں ہے کہ میں کسی کا حق مارنے کے لیے جا رہا ہوں, کسی کے اوپر ظلم کرنے جا رہا ہوں اور میں یہ سورہ اپنے گلے میں لٹکا کر یا اپنے ساتھ لکھ کر لٹکا کر لے جاؤں اور میرے باطل پر ہونے اور ناحق ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ مجھے نصرت دے گا, تو ایسا نہیں. یہاں پر یہ چیز پری سپوز ہے کہ انسان اگر حق کے لیے جا رہا ہے, اب لازمات ہے حق کے لیے بھی لڑتے ہوئے بالآخر امکان ہے یا نہیں, ایک باب نصرت اس جہاں اور یہ ایک معنی اس کا یہ ہے کہ آپ اس کو لکھ کر لٹکائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی نصرت کرے گا. لیکن ساتھ انسان تھوڑی سی دیر کے لیے اس بات کو پھر غور کرے کہ آیا اس کا لٹکانا ہی گلے میں لکھ کر مراد یعنی وضعی طور پر یہ ہے یا نہیں, خود یہ عمل یا آپ کی یہ کیفیت بنیادی طور پر ایک کنیکٹیویٹی ہے آپ کی اللہ کے ساتھ. یعنی آپ اس حالت میں بھی کہ جب کوئی لڑائی یا کوئی جھگڑا یا کوئی قتال کا مرحلہ ہے اپنے آپ کو خدا کے ساتھ کنیکٹ کر کے, اب لازمات ہے آپ اگر کسی بھی لڑائی جھگڑے میں متوجہ ہیں خدا کی طرف, وہ یہ توجہ حتیٰ اس لڑائی جھگڑے کے اندر بھی آپ کو کسی کا حق ضائع کرنے نہیں دے گی, یہ توجہ حتیٰ اس لڑائی میں بھی آپ کو ظلم کرنے سے روک کے رکھے. ابھی ہمارے گھروں کے کامن مسائل ہیں, ہم جب عام چھوٹے چھوٹے سوشل ایشوز ہیں, ساس بہو کا جھگڑا ہے, بھائیوں کا آپس میں جھگڑا ہے, رشتہ داروں کے آپس میں جھگڑے ہیں, ہم نے کبھی غور کیا کہ یہ کام کرتے ہوئے ہم کس حد پہ پہنچ جاتے ہیں؟ اچھا اکثر معاملات میں تلاش کریں تو کوئی ایشو بھی نہیں ہوتا, یعنی انتہائی نان ایشوز ہوتے ہیں, اس نے مجھے یوں کہہ دیا, اس نے یہ کر دیا, اس نے ایشوز نہیں ہے یہ, لیکن اس کیفیت میں ہم ذرا سا کوئی بات ہمیں بری لگ جاتی ہے, ذرا سا ہم کسی اس میں چلے جاتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ہماری زندگی میں کسی بھی جگہ پر توجہ ہماری خدا کی طرف نہیں. وہ ذرا سا انسان خدا کی طرف توجہ رکھے تو بہت سارے مسائل انسان کے خود بخود حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب یہ جتنے بھی مراحل ہیں ان میں یقیناً ایک مقصد ان سے اس کو لکھ کر لٹکانا یا اپنے ساتھ رکھنا, یہ خود ایک بہانہ, کیونکہ ہم عام طور پر مادی اور فزیکل مسائل میں اتنا گرفتار ہوتے ہیں کہ ہمیں بعض اوقات معنوی چیزوں کے لیے بھی ایک مادی سہارا درکار ہوتا ہے. ہم محسوسات کی دنیا کے لوگ ہیں, ہمارے جب تک ہمیں کوئی چیز فیل نہ ہو ہمارے احساسات میں نہ آئے تو ہمیں بعض اوقات اس کے ساتھ اٹیچمنٹ اپنی محسوس نہیں ہوتی. تو اس کنیکشن کو مضبوط بنانے کا ایک راستہ کیا ہے کہ آپ اس طرح کی کوئی چیز اپنے ساتھ کیری کریں. اور پھر کیا فرمایا کہ فتح لہو باب کل خیر، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر طرح کے خیر کے باب کو، دروازوں کو کھول دیتا ہے. اسی طرح سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ سورۃ الحجرات اعطی من الاجر عشر حسنات بعدد کل من اطاع اللہ ورسولہ ومن عصاہ. جو کوئی بھی سورہ مبارک حجرات کی قراءت کرتا ہے، پروردگار عطا کیا جاتا ہے اسے اجر 10 نیکیاں. جتنے بھی افراد ہیں جنہوں نے بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کی یا عصیان کیا، یعنی تمام انسانوں کے برابر جتنی ان کی تعداد ہے، ان کے اس تعداد کے 10 برابر، 10 گنا. اب یہ من اطاع اللہ ایک اوپن اینڈ ہے، یعنی حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے. اب یہ تعداد جتنی بھی ہوگی، مطلب آج اس وقت انسانوں کی تعداد جو ہے وہ 6 یا 7 ارب ہو گئی. من عطا تمام کو شامل کرتا ہے، یعنی اس موجودہ وقت میں نہیں، ہمیں تمام جتنے بھی افراد ہیں ان سب کو شامل کرتا ہے. بس ایک مرتبہ قراءت کا ثواب انسانوں کی تعداد سے 10 برابر زیادہ نیکیوں کا ثواب. اب یقیناً یہ جو اتنا بڑا ثواب اللہ تعالیٰ پیغمبر کی زبان سے بیان فرما رہا ہے، یہ ایسی قراءت کا ثواب نہیں ہوگا کہ جہاں پر انسان کو یہی نہ پتہ لگ رہا ہو کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں اور خدا مجھ سے کہہ کیا رہا ہوں. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ من قرأ سورۃ الحجرات فی کل لیلۃ او فی کل یوم کان من زوار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے فرمایا کہ جو شخص بھی سورہ مبارک حجرات کو قراءت کرتا ہو ہر رات میں یا ہر دن میں، یعنی یا دن میں کرے یا رات میں کرے، لیکن کل لیلۃ یا کل یوم. البتہ ایک معنی جو مجھے تھوڑا سا سمجھ میں آ رہا ہے کہ امکان ہے اس بات کا، پوری رات میں یا پورے دن میں یہ معنی ہو سکتا ہے، لیکن لہن یہ بتا رہا ہے کہ مراد ہر روز اور ہر رات، یا ہر روز پڑھے یا ہر رات. پڑھنے والا اگر استمرار رکھے اس کو پڑھے، فرمایا کہ ایسا شخص جو ہے وہ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زواروں میں سے شمار کیا جائے. اور آخری جو اس کا روایات کے اندر، البتہ آخری نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ جس کسی نے بھی، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی روایت ہے، اور آپ نے فرمایا کہ جو بھی اس کو لکھ کر اپنے پاس آویزاں کرے گا، اپنے پاس رکھے گا، امن امن شیطان ہی. اب یہاں پہ اس کی جو روایت کا لہن ہے وہ بہت سارے باب کھولتا بھی ہے. امن امن شیطان ہی، وہ امن میں رہے گا اپنے شیطان سے. ابھی اپنے شیطان سے جو مراد ہے، یہ میں نے جب آپ کے سامنے ترجمہ کیا ہے اسی نے آپ کو تھوڑا سا متوجہ کیا ہوگا کہ یہ اپنے شیطان سے کیا مراد ہے. تو یہاں پر باب لازمات ہے، خود میں کئی مرتبہ اس بات کو بیان کر چکا ہوں کہ خود شیطان شناسی اپنی جگہ ایک پورا مفصل موضوع ہے جس پر بحث کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا بدترین اور کھلا ہوا سب سے زیادہ آشکار دشمنی کرنے والا، جس نے ہمیں اغوا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت اور جلالت کی قسم اٹھائی بھی ہے اور وہ چھوڑتا بھی نہیں ہے، ہم کتنا جانتے ہیں اسے، کیا ہماری اس کے بارے میں آشنائی ہے، کتنا ہم نے اس کو پہچانا ہے، ہے کیا چیز. اور دشمن شناسی اس اعتبار سے ایک موضوع ہے، آپ اگر اپنے دشمن سے ہی بے خبر ہوں تو آپ کبھی بھی فتح یاب نہیں ہو سکتے. حتیٰ حتیٰ میرے امیر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ نصف فتح دشمن شناسی ہے. اگر آپ نے اپنے دشمن کو پہچان لیا، یہی آدھی فتح تو یہی ہے کہ آپ اپنے دشمن کو پہچان. تو ہماری شیطان کی نسبت آشنائی کا لیول کیا ہے، ہم نے کتنا پہچانا، ہم کیا جانتے نہیں جانتے. اچھا اس کے اوپر اب مشکل یہ بھی ہو گئی کہ پھر وہ ایک نہیں ہے، من شیطان ہی کا مطلب یہ ہوا کہ ہر آدمی کا ایک شیطان اس کے ساتھ. اب یہاں پر روایات کے بہت سارے الحان ہیں، بہت سارے ہمارے پاس موجود ہیں چیزیں کہ جن میں سے بعض اس بات پر ناظر ہیں کہ جب کوئی انسان دنیا میں آتا ہے تو ایک شیطان اور ایک فرشتہ اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے. البتہ اس کو ہم کئی جہات سے معنی کر سکتے ہیں. تو اگر شیطان سے یہاں پر مراد مثلا اجنہ میں سے کوئی چیز ہے تو اپنی جگہ ایک الگ بحث ہے، لیکن آیا یہ مراد شیطان سے اور فرشتے سے جو مراد ہے وہ ہمارے یعنی اپنی ذات سے باہر کوئی چیز ہے؟ وہ آیت کا یا روایت کا جو لہن ہے وہ تقریباً اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ فرمایا کہ امن امن شیطان ہی اپنے شیطان سے امن میں رہے گا، محفوظ رہے گا. اور پھر ساتھ میں جملہ فرمایا کہ ولم یعد الیہ، اور وہ شیطان جو ہے وہ دوبارہ اس کے پاس پلٹ کر بھی نہیں آئے گا. اب ولم یعد الیہ، اس سے تو یہ بات سمجھ میں آتا ہے کہ لازمت ہے پلٹ کر آنے کا مطلب کیا ہے کہ ہماری ذات سے باہر کوئی چیز. یہ جو میں ذات سے باہر کی بات آپ سے کر رہا ہوں اس کے پیچھے جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو متوجہ کرنا کہ شیطان اور فرشتے سے ہٹ کر خود ہمارے اپنے وجود کے اندر خیر و شر کی طرف تمایل رکھنے والی قوتیں موجود ہیں. لہذا انسان شناسی کے اندر یہ مباحث تفصیل سے بیان کیے جاتے ہیں کہ جہاں پر انسان کا نفس ہے، نفس کے مختلف حالات ہیں، ان حالات نفس میں سے ایک حالت نفس ہے جس کو نفس امارہ کہتے ہیں، امارگی کی کیفیت ہے، اور ایک لوامگی کی کیفیت ہے، نفس لوامہ. نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مسولہ، نفس خبیثہ، نفس ملہمہ، نفس مطمئنہ، یہ تمام کے تمام حالات نفس ہیں، اقسام نفس نہیں ہیں، یہ نفس کی اقسام نہیں ہیں، بلکہ انسانی نفس کے اوپر جو پیدا ہونے والی حالات اور کیفیتیں ہیں وہ کیفیتیں ہیں. لہذا انسان جب ابتدائی طور پر دنیا میں آتا ہے تو لازمت نفس اس کے ساتھ ہے، لیکن جیسے ہی انسان بلوغت کے مرحلے میں داخل ہوتا ہے، چونکہ نفس سے ریلیٹڈ انسان کے اوپر جو تکلیف کا مرحلہ ہے، ذمہ داری کا مرحلہ ہے، وہ بلوغت سے شروع ہوتا ہے. تو خیر و شر کا، البتہ بلوغت سے پہلے کا مرحلہ یقیناً تربیت کا مرحلہ ہے، لیکن انسان ذمہ دار مکلف بنتا ہے جب بالغ ہوتا ہے، تو بالغ ہوتے ہی خیر و شر کا مرحلہ اس کے لیے فقہی اعتبار سے معنی پیدا کر لیتا ہے. اب جیسے ہی ذمہ داری کی کیفیت آتی ہے تو جو دو حالتیں ایک ساتھ انسان کے اندر موجود ہوتی ہیں وہ نفس امارہ اور نفس لوامہ، امارگی کی کیفیت اور لوامگی کی کیفیت. کوئی بھی انسان دنیا میں جیسے ہی بلوغت میں قدم رکھتا ہے، بالغ ہوتا ہے، اس بلوغت کے ساتھ ہی نفس کی یہ دو حالتیں اس کے ساتھ ہیں، ایک نفس امارہ اور ایک نفس لوامہ. امارہ، ان النفس لامارۃ بالسوء. حضرت یوسف نبی ہیں اللہ کے، ان کی زبان سے جملہ قرآن نے کوٹ کیا کہ حضرت یوسف بھی کیا کہہ رہے ہیں، اب نبی ہو کر کیا کہہ رہے ہیں، ان النفس لامارۃ بالسوء. اس لیے یہ جو شارٹ فارم میں اس کو امارہ کہتے ہیں، بنیادی طور پہ حضرت یوسف کیا کہہ رہے ہیں، نبی ہو کر کہہ رہے ہیں کہ نفس کیا کرتا ہے، امارۃ بالسوء، بشدت حکم دینے والا ہے برائی کی طرف. میں یہاں پر یہ بحث نہیں کرنا چاہتا کہ یہ نفس امارہ کی کیفیت نبی میں، معصوم میں ہوتی ہے نہیں ہوتی، اگر ہوتی ہے تو اس کی حیثیت کیا ہے، یہ بحث نہیں ہے، معصوم کو فی الحال اس بحث سے الگ رکھیں. لیکن خود ایک عام انسان کے اندر بھی یہ مباحث موجود ہیں، اگر بلوغت سے پہلے اس کے عقائد صحیح ہوں اور اس کی تربیت صحیح ہو تو جس وقت وہ بلوغت میں قدم رکھتا ہے اس بات کا امکان ہے کہ اپنی صحیح عقیدے اور تربیت کی بنا پر اس کی جو نفس امارگی کی کیفیت ہے، برائی کی طرف شدت سے حکم دینے کی کیفیت ہے، یہ اس قدر ضعیف ہو جاتی ہے کہ گویا کل عدم ہو جاتی ہے. لہذا عقیدہ اور تربیت، گھر کا ماحول، ہم جو اپنے بچوں سے اکثر بعض اوقات نالا ہوتے ہیں کہ جی یہ بگڑ گئے، خراب ہو گئے، ان کے بگڑنے اور خراب ہونے کا جو اصل مقام ہے وہ خود ہم ہیں، ہمارے اپنے گھر ہیں، ہماری اپنی تربیت ہے. اگر بچے کا عقیدہ صحیح ہو، بچے کی تربیت صحیح ہو تو نہیں بگڑے گا. باہر کو اس وقت الزام دیں جب بچہ باہر جائے اور بگڑے، لیکن جب ہم نے بگاڑ کا سامان اپنے ہی گھر میں رکھا ہوا ہے، اور شدید ترین بگاڑ بچوں کے اندر جب پیدا ہوتا ہے، شدید ترین ہے، اس کو خاص طور پر صاحبان اولاد بالکل اپنی گرہ سے باندھ کر رکھے، بدترین بگاڑ بچوں میں جو پیدا ہوتا ہے وہ ماں باپ کا ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ بے احترامی کا سلوک. آپ اپنے لیے تو جہنم زندگی کو بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کی تربیت اور شخصیت میں اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے جو بگاڑ اور جو خرابی پیدا کرتے ہیں وہ قیامت کے دن ایک الگ بوجھ ہے آپ کے کندھوں. کامن بیہیویئر ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بیویاں شوہر کے ساتھ ڈس ریسپیکٹو سلوک شروع کر دیتی ہیں، شوہر بیوی کو بے احترامی کے ساتھ خطاب کرنے لگتا ہے، اور پھر وہ بات بڑھتے بڑھتے چلی جاتی ہے لڑائی جھگڑے اور دوسرے مسائل کے اوپر. آپ اگر ایک دوسرے کا احترام نہیں کریں گے، آپ کے بچوں کے اندر کبھی بھی تربیتی اعتبار سے جو تخلیقی مرحلہ ہے، جو ان کے اندر کریٹیویٹی ہے، جو ان کے اندر تکامل ہے، وہ کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا. لہذا ہم عام طور پر یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی میاں بیوی کا جھگڑا تو نمک کی زندگی ہے. بابا نمک کو نمک کی حد تک رکھو، کھانے میں نمک زیادہ ہو جائے نقصان دہ ہوتا ہے. میاں بیوی کے جھگڑے نمک اگر ہیں تو نمک کی حد تک رہیں، اور کھانے میں نمک کبھی ظاہر، تو اگر لڑنا جھگڑنا بھی ایسی جگہ پہ جا کے لڑو جہاں پہ تمہارے بچوں کو تمہارا ہی. یہ مسائل ہیں ہمارے، یہ تربیتی خلا ہم اپنے بچوں میں ایجاد کرتے ہیں. لہذا اب یہ نفس اوارہ، اس کے مقابلے میں نفس لوامہ کیا ہے؟ وہ نفس جو ملامت کرتا رہتا ہے، آپ کو مسلسل ٹوکتا رہتا ہے. یہ دو نفس ہمیشہ انسان کے ساتھ ہوتے ہیں. لہذا میں نے آپ سے عرض کیا، معصوم کی ہم بحث نہیں کر رہے بھی، عام انسان بھی اگر اپنے عقائد اور تربیت کے مسائل کو صحیح معنی میں اپنے بچوں کے لیے مہیا کرے، تو ہمارے اپنے بچے جوانی میں قدم رکھتے ہوئے، بلوغت میں قدم رکھتے ہوئے ایسے ہو سکتے ہیں کہ ان کے اندر امارگی کی کیفیت کیا ہو، ضعیف. اب یہاں پر جس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے روایت میں، وہ بظاہر داخلی طور پر ہمارے اندر اس نفس امارہ کی جو شر کی طرف جانے کی کیفیت ہے، یہ مراد نہیں ہے. روایت جس چیز کو بیان کر رہی ہے، امن امن شیطان ہی ولم یعد الیہ، اس سے مراد کوئی اور شیطان، یعنی سورہ مبارک حجرات کے آثار میں سے ایک اثر یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس اس کے ساتھ موجود ہو اور وہ اس کو اپنے ساتھ اپنے گلے میں لٹکا کر یا اپنے پاس رکھے، تو یہ ایک تحفظ. اب یہ پھر دوبارہ سے ریپیٹ کروں گا یہ بات، کہ اس آیت کا یا اس سورہ کا اپنے گلے میں لٹکا لینا مراد صرف ایک فزیکل عمل نہیں ہے، بلکہ جس طریقے سے ہم بہت سارے کام، جیسے بحث اپنے اندر نیت کے حوالے سے، بعض علماء، البتہ فقہا نہیں، بعض علماء، بعض مبلغین، سننے میں آیا کہ انہوں نے مثلا کسی جگہ پہ یہ کہا کہ جی نیت کے لیے جو ہے وہ زبان سے دہرانا ضروری ہے، دل میں کوئی نیت نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہے، فقہا اس بات پر بالکل مطمئن ہے، تمام فقہا کو جا کر دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں حتیٰ نیت کے لیے آپ کے ذہن اور ارادے میں وہ کیفیت کے، مثلا آپ جا رہے ہیں اور آپ سے کسی نے روک کے پوچھا کہاں جا رہے ہو، آپ نے کہا وضو کرنے، تو وضو کی اتنی نیت کافی ہے. لیکن تاکید ہے کہ آپ وضو کرتے ہوئے اس نیت کو دہرائیں قربتاً الی اللہ، میں وضو کرتا ہوں مثلا قربتاً الی اللہ، یا نماز پڑھتے ہوئے گرچہ آپ وضو کر کے جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، کھڑے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے، لیکن پھر بھی ایک تاکید ہے کہ آپ پھر ایک مرتبہ دہرائیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ. یہ لفظ کا جو دہرانا ہے، گرچہ آپ کا فقہی اعتبار سے وہ نیت کے جو آپ کے ارادے کے اندر موجود ہے وہ کفایت کرتی ہے، اس کے باوجود بھی کیوں کہا گیا ہے اور کیوں تاکید کی گئی ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ یہ سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہے، خود باوری، اپنے آپ کو بعض چیزوں کا یقین دلانا، اس کی جو ایک تھراپی ہے وہ کیا ہے کہ آپ نوعاً خود کلامی یا اپنے آپ کو یہ کہیں، مثلاً اکثر وہ تھراپی میں یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو یہ یقین دلائیں میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، آئی کین ڈو اٹ. اچھا، ہمارے ہاں بعض لوگ مذاق اڑاتے ہیں ان باتوں کا، میرے اس سے کیا ہوتا ہے. اب یہ جو مذاق اڑانے والا ہوتا ہے نا، وہ بنیادی طور پر اپنا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ جب آپ کسی چیز کے بارے میں سیریس نہیں ہوتے، آپ اس کو مذاق سمجھ رہے ہوتے ہیں، آپ اس کو کوئی فالتو چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کا یہی عقیدہ یا یہی آپ کا جو پرسپشن ہے یہ اس چیز کے اثر کو ختم کر دیتا ہے. کامن سمجھ رہا ہے، آپ کسی دوا کے بارے میں، کسی علاج کے بارے میں پہلے یہ کہہ نہیں ہو سکتا یہ بیکار ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، تو وہ علاج ہوگا بھی نہیں. آپ بعض وقت خود انسان کے اندر ارادہ ایک ایسی قوت ہے، لیکن اس کے لیے جو پرسپشن ہے انسان کی، جو نظر ہے، وہ متناسب ہونی چاہیے. اب یہ ہوتا ہے، اچھا آپ خود بھی اس مرحلے سے گزر چکے ہوتے ہیں گرچہ، کئی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے آپ کی زندگی میں کہ آپ ایک چیز نہیں کر پا رہے ہوتے، لیکن آپ خود کلامی اندر سے آپ کہتے ہیں نہیں یار میں کر سکتا ہوں، لیکن جب آپ کو تھراپسٹ بتا رہا ہوتا ہے تو آپ مذاق اڑا رہے ہوتے، جبکہ آپ خود بھی اس مرحلے سے گزرے ہوتے ہیں. کئی جگہوں پر یہ مرحلہ آتا ہے. اب یہ جو خود کلامی کر کے اپنے آپ کو متوجہ کرنا ہے، نیت میں ایک اہم ترین رول اس بات کا ہے کہ آپ گویا اپنے آپ کو ایک مرتبہ اور فزیکلی متوجہ کر رہے ہیں اس بات کی طرف کہ میں آ گیا ہوں، میں کھڑا ہو گیا ہوں، اور اب میں نے کیا کرنا ہے، میں نے اللہ کے حضور اپنی اس کیفیت کے ساتھ کہ میں نماز کے لیے آ گیا ہوں، اب میں خدا کے سامنے ہوں، بار بار دہرانا، نیت کو اچھی طریقے سے اپنے ذہن میں دہرانا اس آمادگی کو مہیا کر کے دیتا ہے کہ اب میں کسی کے سامنے کھڑا ہوں اور مجھے اسی اعتبار سے بیہیو کرنا ہے. لہذا ایک مرحلہ یہی اس کو لکھ کے لٹکانا بنیادی طور پر کیا ہے، نیت کی مانند اپنے آپ کو اس کنیکٹیویٹی کے فیز میں لانا کہ میں اللہ کی حفظ و امان کے اس دائرے میں ہوں، اور اس کو فزیکلی اپنے لیے محفوظ کرنا. اس کے آثار میں سے ایک اثر کیا ہے کہ پھر شیطان اس کی طرف نہیں پلٹتا، اور پھر فرمایا کہ ہر طرح کے خوف اور پریشانی سے اللہ تعالیٰ اس کو بچاتا ہے. اور اگر وہ خاتون کے جس کا دودھ خشک ہو گیا ہو، اگر اس کو کسی پانی پر پڑ کر پھونکا جائے اور اس کو پلایا جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے شیر کو جاری کرے گا، اس کے بچے اگر حاملہ ہے تو اس کے بچے کی حفاظت فرمائے گا، اور اس کو بھی، خاتون کو بھی، ہر طرح کے خوف اور پریشانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے گا. اب یہ جتنے بھی فضائل اس سورہ کے بیان ہوئے ہیں، یقیناً اس میں وہ کیفیت کے اس کو قراءت کرنے والا یا اس کو لکھ کر اپنے ساتھ رکھنے والا اس کے اگر مطالب اور معارف کی طرف متوجہ ہو، تو یقیناً اس کا جو اثر و تاثیر ہے وہ زیادہ ہو. سورہ مبارکہ، بعض افراد اس کے شان نزول کے حوالے سے گفتگو ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ کے چل کے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. پہلی آیت ابتدا اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ. میں الفاظ کا معنی کروں گا تاکہ تھوڑا سا مطالب آپ کے ذہن میں کلیئر ہو جائے. تقدموا قدم، اصل جو مادہ ہے ہمارے ہاں اردو میں جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں وہ کیا ہے، قدم. عام طور پر قدم، عام حالت میں ہمیشہ اپنے پیر کو آگے بڑھانے کے معنی میں. البتہ مثلا آپ قدم پیچھے بھی لے سکتے ہیں، لیکن اغلب جو کیفیت ہوتی ہے انسان کی وہ قدم آگے کی طرف اٹھاتا ہے. لہذا آگے کی طرف قدم بڑھانے سے جو آگے ہونے کا معنی ہے بنیادی طور پر، لہذا مقدم اس کو کہتے ہیں جو کم از کم ایک قدم آپ سے آگے. اب یہ ایک قدم آگے ہونا یا ہر مرحلے میں کوئی ایک چیز آپ سے ایک سٹیپ آگے ہو، صرف ایک سٹیپ آگے ہونا اس مقدم ہونے کو ثابت کر دیتے. میں اس لیے یہ معنی یہاں پہ کر رہا ہوں تاکہ تھوڑا سا آپ کے ذہنوں میں وہ واضح معنی وضاحت کے ساتھ رہیں کہ جس کو اس آیت میں ہم نے آگے چل کر بیان کرنا ہے. ایک سٹیپ آگے ہونا، سٹیپ سے مراد صرف فزیکل قدم نہیں ہے، کسی بھی چیز کے مراحل میں اگر سٹیپ وائز کچھ ہونا ہے، ترتیب وار کچھ ہونا ہے، اس میں کسی ایک سٹیپ میں آگے نکل جانا تقدم کہلاتا ہے. بین یدی اللہ، بین یدی، ید ید کی جمع، یدین دونوں ہاتھوں کے درمیان، بین یدین معنی میں نے کر دیا، یدین دونوں ہاتھ، بین ان کے درمیان. اگر بین یدی کا ترجمہ کیا جائے تو کیا ترجمہ کیا جائے گا؟ دونوں ہاتھوں کے درمیان. کل میں نے اشارہ کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ اگر ہم قرآن کریم کا صرف لفظی ترجمہ کریں، مترجمین کی جو مشکل ہوتی ہے وہ یہاں پر آتی ہے، اگر آپ بین یدی کا ترجمہ کریں گے تو دونوں ہاتھ مراد ہیں، لیکن عربی میں بین یدی سے لفظی مراد بہت کم لیے جاتی ہے. اور وہاں پر یہ مثلا میں فرض کر ابھی یہ موبائل رکھا ہوا ہے اور میں کہوں جی یہ موبائل میرے دونوں ہاتھوں کے درمیان، اور مراد میری ایگزیکٹلی صرف یہ ہو کہ یہ میرے ہاتھوں کے درمیان، یہ مراد عربی میں اس ترکیب سے بہت کم لی جاتی ہے. اب ٹیکنیکلی چونکہ انسان کے ہاتھوں کے جو درمیان کی جگہ ہے وہ اس کا بالکل فرنٹ ہوتا ہے، اس کا سامنے ہوتا ہے، عام طور پر عربی میں بین یدی سے مراد سامنے کو لیا جاتا ہے، فرنٹ کو، امیجیٹ فرنٹ آپ کا، یعنی فوری طور پہ جو چیز آپ کے فرنٹ پہ ہوتی ہے وہ ہوتا ہے جو آپ کے ہاتھوں کے درمیان کی جگہ پر، یہ سب سے نزدیک تر آپ کے سامنے کا، آپ کے فرنٹ کا سب سے نیئرسٹ پوائنٹ کون سا ہے؟ جو آپ کے ہاتھوں کے درمیان. مثلا جیسے ابھی سورہ مبارکہ یاسین کی 9 آیت کے بارے میں آپ سے کہا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ اَيْدِيهِمْ سَدًّا، وہاں پر بَيْنَ اَيْدِي سے مراد کیا؟ یہی ہاتھوں کے درمیان، یعنی ان کے سامنے کی طرف ہم نے رکاوٹ بنا دی. ہم عام طور پر اردو میں بھی استعارے کے طور پر یہ استعمال کرتے ہیں، مثلا کہتے ہیں نا جی یہ تو ہمارے ہاتھوں کا پلا بچہ ہے. اب یہ ہاتھوں کے پلے بچے سے جو ہے مراد وہ یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے اپنے ہی ہاتھوں میں پالا ہے، ہاتھوں سے مراد یہاں پر کیا ہوتی ہے؟ ہمارے سامنے پلا. اپنے سامنے کے معنی کو لینے کے لیے ہم عام طور پر اردو میں بھی کیا ہے تقریباً یہی معنی استعمال کرتے ہیں، ہمارے ہاتھوں کا بچہ ہے، ہمارے ہاتھوں کا پلا ہوا ہے. بین یدی سامنے کا مطلب، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جب سامنے کی بات کی ہے لا تقدم بین یدی، لیکن فرمایا یدی اللہ و رسولہ، تقدم کیا ہے؟ ایک کم از کم ایک سٹیپ آگے بڑھنا. کس سے آگے بڑھنا؟ سامنے کی جانب. یدی اللہ سے مراد کیا ہے؟ سامنا، اللہ کے سامنے، یعنی اللہ کے آگے. حالانکہ تقدمو معنی رکھتا ہے خود، مقدم نہ ہو اللہ اور رسول سے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تقدم بین یدی دوبارہ سامنے کو بیان کر رہا ہے، سامنے کی طرف آگے بڑھنا، آگے کی طرف جاتے ہوئے پروسیس میں آگے کی طرف بڑھنا. مت اے صاحبان ایمان، اے ایمان لانے والوں، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. اب اس کے لیے آگے بڑھنے کے لیے جتنے بھی لفظی اہتمامات ہو سکتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں استعمال کر لیے، یعنی کوئی جگہ اللہ نے نہیں چھوڑی کہ کوئی اس شبہ میں رہے کہ اس میں مراد آگے بڑھنا نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ اب فوری طور پہ جو سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر یہاں پر مراد، جیسا کہ بعض لوگوں نے کہا، بعض علماء نے یہاں پر مراد لی ہے کہ بھئی اس سے مراد جو ہے وہ پیغمبر سے چلنے میں آگے نہ بڑھو، خوب پیغمبر سے آگے چلنے نہ بڑھو، جب آپ نے ہر طرح کا آگے بڑھنا منع کر دیا تو چاہے وہ فزیکل ہو چاہے نان فزیکل ہو، سب شامل ہو جاتا ہے۔ آپ ایگزیکٹ مراد نہیں لے سکتے کہ اس سے مراد صرف فزیکلی آگے بڑھنا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر اللہ نے صرف پیغمبر کے بارے میں بات نہیں کی بلکہ اپنی ذات کو بھی شامل کیا، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ اب اگر آپ آگے بڑھنے کو فزیکل اعتبار سے کر سکتے ہیں تو وہ اللہ کے لیے کبھی بھی ثابت، آپ اللہ سے فزیکلی کبھی بھی آگے معنی ہی نہیں رکھتا اللہ کا، تو اللہ سے آگے فزیکلی بڑھا ہی نہیں جا سکتا۔ لہذا اب مجھے نہیں معلوم، لیکن اس آیت کو پڑھنے کے بعد جو حس آتی ہے انسان کو، وہ یہ آتی ہے کہ خود خدا اس مقام پر نہیں چاہتا کہ لوگ صرف فزیکل آگے بڑھنے کو مراد لیں۔ دیکھیے آگے کے جتنے بھی آداب ابھی آئیں گے اس میں، وہ سارے کے سارے مختص پیغمبر سے، وہاں پر اللہ نے اپنے آپ کو شامل نہیں رکھا، ذات مبارک کو سامنے رکھ کے بات کی۔ لیکن یہاں پہلے جملے میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو خاص طور پر شامل کیا، یعنی دونوں آیتوں کو، یعنی ان ساری آیات کے سیٹ کو اگر سامنے رکھا جائے تو بظاہر اللہ تعالیٰ آداب بارگاہ پیغمبر کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ تو یہاں پر ابتدائی آیت میں اپنے یا اس والے حکم میں خاص طور پر اپنے آپ کو شامل کرنا، بالآخر فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے بھی اگر بات کی جائے، کوئی ہدف تو ہے نا پروردگار کا، اس حکم میں آگے نہ بڑھنے کے حکم میں پروردگار نے اپنے آپ کو بھی شامل رکھا، تو شاید ایک چیز جس کی طرف خدا ہمیں اور آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہے وہ کیا، کہ یہ آگے بڑھنا اس کو صرف فزیکل حد میں مت رکھنا، پیغمبر سے صرف فزیکل حد میں نہیں بلکہ نان فزیکل، نان فزیکل سے اب کیا مراد ہے، یعنی مٹیریل والی بات نہیں ہے، حکم میں، بات میں، حد تک کسی بھی نوعیت کا کام، میں نے عرض کیا ٹینجیبل انٹینجیبل ہو، فزیکل ہو، نان فزیکل ہو، کسی بھی چیز میں آپ پہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے۔ اچھا آگے نکلیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا وہ انشاءاللہ تقریباً تیسری یا چوتھی آیت کے آخر میں ہے، لیکن میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، تفصیل اس کی اس پہ ہے۔ من تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، یہ حرکتیں اگر کرو گے تو کیا ہوگا، تمہارے سارے اعمال ہبط اور ضائع ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں لگے گا۔ یعنی کیا تمہیں پتہ نہیں لگے سے وہاں پہ جو اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے، مراد کیا ہے، یہ کام تم نے اگر نادانستہ بھی کیا تو اس کے آثار، سو یو مسٹ بی ویری کیئرفل، جب اللہ اور رسول کا معاملہ آ جائے تو پھر آپ کو کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے۔ یعنی کیا، اگر نبی اکرم چل رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ چل رہے ہیں تو نادانستہ بھی آپ کو آگے نکلنے کی ضرورت، اگر کہیں کھانے کے لیے بیٹھے ہیں اور رسول بھی دسترخوان پر موجود ہیں، آپ رسول سے پہلے کھانا شروع، یہ فزیکل یا ٹینجیبل ہے، اس کی انٹینجیبل فارم کیا ہے، کہ پیغمبر نے کسی چیز سے منع کر دیا تو اب آپ اس کو کر، رسول نے کسی چیز کا حکم کر کہہ دیا تو اب آپ اسے چھوڑ۔ بس اللہ اور رسول کی کوئی بھی بات نہ ماننا، کسی بھی روکی ہوئی چیز سے اپنے آپ کو آگے لے جانا، ایک معنی۔ لیکن یہاں تو ہم پھر بھی تھوڑا بہت ایک گنجائش پیدا کر لیتے ہیں کہ بھائی اس سے شاید بل بلاخر ہم سب سے گناہ ہوئے، اور بعض اوقات نادانستہ یا لذات و شہوات اور نفس کی خواہشات کے آگے بالآخر انسان بعض اوقات مجبور ہو جاتا ہے، آیا وہ اس امر میں شامل ہے؟ فرمایا نہیں، گناہ کی یہ کیفیات چونکہ یہ نادانستہ جو ہم بات کر رہے ہیں وہ فزیکل ایکٹس میں کر رہے ہیں، لیکن عام طور پر انسان کی اپنی زندگی میں حلال اور حرام کی نسبت، چونکہ بالآخر انسان کے مختلف حالات و مزاج ہیں، اور وہ یہ سوچ کے ساتھ، اگر البتہ خدا نخواستہ کوئی شخص یہ سوچ کر کرے کہ میں نے اللہ کی بات نہیں ماننی، تو آپ جانتے کہ یہ سوچ خود ہی انسان کو ایمان کے دائرے سے باہر کرے. لیکن ان تمام چیزوں کے درمیان میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو گناہ کے دائرے میں، یعنی ہم اس کو کنسیڈر نہیں کر رہے ہوتے، لیکن وہ ہمیں اس آیت کا مصداق بنا رہے ہوتے ہیں. وہ کیا چیزیں؟ جو چیزیں اللہ نے اور اس کے رسول نے نہیں کیں کہیں، اس کو ہم اپنے لیے شریعت کا حصہ بنا کر پیش کرنا شروع کر دیں، کہ جن کو اصطلاح شریعت میں بدعت کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے اور رسول سے زیادہ مجھے اور آپ کو اختیار تو نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے شریعت بنانے. سب سے زیادہ کامن چیز ہماری سوسائٹی کے اندر یہ بدعت، جن کو ہم عام طور پہ بدعت کے طور پہ کنسیڈر کر بھی نہیں رہے ہوتے. البتہ شاید بعض جگہوں پہ وہ بدعت کے عنوان سے ہو بھی نہیں رہی ہوتی، میں نہیں کہتا کہ ہر جگہ بدعت ہی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن فیز بتاؤں گا آپ کو. باقی ہم نے پھر اپنے لیے خود طے کرنا ہے کہ ہم یہ کام بدعت کے طور پہ کر رہے ہوتے ہیں یا نہیں. عام طور پر یہ بدعات ظہور کرتی ہیں، خاص طور پر شادی بیاہ اور موت سے متعلق مراسم میں. فاتحہ میں ایون نمبر کی روٹیاں نہیں رکھنی، آڈ نمبر کی رکھنی ہے. اگر اس کو آپ حکم شرعی سمجھ کے یا اپنے لیے ضروری سمجھ کے انجام دے رہے ہیں، یہ بدعت ہے. قبرستان سے واپس آئے ہیں، فاتحہ گھر کے باہر دو. کیوں؟ گھر کے اندر سے فاتحہ اوپر نہیں جائے گی، کیا ہوگا؟ یہ اگر آپ شرعی دائرے میں لا کر اس کو کوئی حکم سمجھ کے، کوئی اپنے لیے واجب سمجھ کے کر رہے ہیں، یہ بدعت. چالیسویں کو تیسرا چاند نہیں لگنا چاہیے. کیوں بھائی؟ کس نے کہا آپ سے کہ نہیں لگنا چاہیے؟ یہ جتنے بھی ہم نے، یہ جتنی باتیں بھی ہم نے، اب یہ میں نے دو چار مثالیں دی ہیں، ان کو آپ، ہمارے عربی میں کہتے ہیں قص علی ھذا، اسی کے اوپر قیاس کر کے اپنی زندگیوں میں ڈھیر لگا ہوا ہے ہمارے یہاں. یہ ایسے نہیں کرنا چاہیے. بھائی کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ اگر آپ کے پاس کوئی روایت، شریعت یا کم از کم عقلی کوئی چیز آپ کے پاس دلیل موجود نہیں ہے، اور پھر اس کو باقاعدہ ایک حکم شرعی کی حیثیت دے کر مچھلی پر فاتحہ نہیں ہوتی، یہ کیا چیز ہے؟ میں کہاں سے لایا آپ نہیں ہوتی؟ آپ کر لیں ہو جائے گی. اس میں اور اس میں فرق ہے کہ وہ ایک آدمی سے کہا کہ خالہ سے شادی نہیں ہو سکتی، اس نے کہا میں نے کر لی. وہاں پر جو مراد ہے کہ نہیں ہوتی سے مراد کیا؟ ظاہری عقد کا پڑھنا، اور وہ نہیں ہے. جو تم نے کیا وہ زنا ہے، حرام ہے، محارم کے ساتھ زنا ہے. یا بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، اس نے کہا میں نے ابھی پڑھی. تو یہ جو بغیر وضو کے پڑھی ہے یہ نماز نہیں ہے. یہ تم جتنی پڑھو گے اتنا گناہ زیادہ ہوگا. بالکل اسی طرح سے یہ جتنے بھی بدعات ہیں، کسی بھی چیز، کوئی بھی ایسی رسم، ہاں آپ کوئی چیز رسمن انجام دیتے ہیں اور آپ نے اس کے اوپر شریعت کا ٹیگ اور ضرورت کا ٹیگ نہیں لگا ہوا، نو پرابلم. میں 21 رجب کے 22 رجب کے جو نیاز ہے وہ ہم نے مطلب پوریوں پہ دلانی ہے. کیوں دلانی ہے؟ پوری میں ہمارا رسم ہے، ہم دلاتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں. مثلاً مٹی کے کونڈے میں رکھ کے دلواتے ہیں، بھائی کیوں دلواتے ہیں؟ ہمارے یہاں رسم ہے. جب آپ اس چیز کا اظہار کریں رسم ہے، تو پھر بحث نہیں ہے. لہذا آپ رسم بعض اوقات تقاضا کرتی ہے کبھی کبھار کسی چیز کا، کہ کبھی آپ सवा शेर के बजाय डेढ़ किलो का बना लें, रस्म को बिलाखिर रस्म को तोड़ने में कोई हर्ज तो नहीं है। वो रस्म जो आपसे न तोड़ी जाए वो शरीयत के मुकाबले पर माशरे का बुत होती है। तो कुछ बुत हैं जो कि फिजिकल होते हैं और कुछ नॉन फिजिकल होते हैं। वो तमाम रसूमात, वो तमाम चीज़ें कि जो आप छोड़ ना सकें, उसके अंदर तब्दीली ना कर सकें, या जिनको आप ज़बरदस्ती शरीयत का और उसका हिस्सा बना रहे हैं, ये क्या हैं? ये बुत हैं। और शरीयत बुनियादी तौर पर ला इलाहा इल्लल्लाह जब आपसे कहलवाती है तो उसका माना क्या है? एक माना है, अल्लाह के अलावा किसी की बात नहीं मानो। लिहाजा ये तमाम के तमाम मवारिद के जो हम रोज़मर्रा हमारी ज़िंदगियों में पेश आते हैं और हम तवज्जो नहीं देते, ये इसी का का मिसदाक बनती है। लिहाजा तमाम जितनी भी बिदआत हैं वो इस हुक्म में शामिल। जब अल्लाह ने नहीं कहा तो आपका अंजाम देना, इसी तरह से बाद शरीयत के जारी करदा चीज़ों के मुकाबले पर हमारा स्टैंड लाना, यानी हम ये कह रहे हैं मुझे अच्छी नहीं लगती, तुम्हारी औकात क्या अच्छी लगने की नहीं लगनी। अब जो मतलब बयान करने जा रहा हूँ वो हमारे यहाँ आमतौर पर ख़वातीन में पसंदीदगी की निगाह से नहीं देखा जाता, लेकिन जो कोई भी पसंदीदगी की निगाह से नहीं देख रहा मुझे उससे कोई बहस नहीं। जैसे हमारा बहस है मोमिनीन से, जो शरीयत के मुकाबले पर अपनी पसंदीदगी को, अपनी नफ़रत को खुदा और दीन के मुताबिक नहीं ढाल सकते, वो अपने लिए ख़ुद फैसला करें कि वो मोमिन है या नहीं। मसलन निकाह मुता कुरान का हुक्म है, सूरह निसा में आयत मौजूद है। हमारे यहाँ बाज़ औक़ात बाज़ बरादरान मुता से मुतालिक आकर लोगों को कहते हैं कि ये ज़िना है। क़यामत के दिन इन लोगों के ऊपर ये जुमला इतना भारी पड़ेगा कि ये याद करें, उन्होंने जुरत कैसे की इसको ज़िना कहने की, मगर सूरह मुबारक निसा की आयत नहीं है, मगर कुरान ने नहीं दिया। अगर कुछ अर्ज आपका कहना यह है कि जी हुआ था फिर नस्ख हो गया, मसलन कुछ अरसे के लिए भी अगर एक हुक्म हुक्म कुरानी रहा है तो आपको किसने यह हुक्म दिया, आपको इख्तियार दिया कि आप उसको जिना का नाम दें? बताओ ना अपने लोगों को, अगर वाकई जुर्रत इखलाकी है आपके अंदर, अपने आप को मुसलमान कहते हो, तो बताओ लोगों को कि भाई ये आयत आई थी, नाजिल हुई थी, फिर इसका नस साबित करो इल्मी तौर पर। अगर मैं आपके फुकहा से भी ये सवाल करूं कि जी एक आयत नाजिल एक हुक्म आई हो और किसी को उसके नासिख में शुबा हो तो उसके लिए क्या हुक्म जारी करेंगे आप? और अगर आप ये कहें कि शुबे के बावजूद अंजाम देने वाला जो है वो, या ला इल्मी के बावजूद अंजाम देने वाला गुनहगार है, तो फिर आपके अपनी रिवायात की मुस्तनद तरीन और सही तरीन किताबों में सहाबा कराम का कौल मौजूद है कि जिन्होंने फरमाया कि हमने पैगंबर के दौर में भी किया, पहली खिलाफत में भी किया, खिलाफत सानिया तक किया, तो फिर उनके लिए आप क्या हुक्म जारी करें? आप कहते हैं कि जी खैबर में हुक्म मनसूख हो गया, तो आप हमें आयत बताएं कौन सी आयत है कि जो उसको मनसूख कर रही है। और आप कहते हैं कि अगर हदीस से हुआ है तो फिर रिवायत की सनद पर आकर बहस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपसे ये पूछेंगे कि आया वाकयान क्या कुरान के अहकामात को हदीस और रिवायत मनसूख कर सकती है या नहीं, ये खुद एक पास बहस है अपने बहस है ना सारे के सारे। लिहाजा आपने कहा अच्छा ये तो एक अलग बहस है। हमारे यहां आमतौर पर होता हमारे अपने मोमिनीन के अंदर ये मसाइल है, इतनी कसरत से एक हुक्म शरीयत को जिना कहा गया या बुरा कहा गया कि अब हमारे भी दिलों में उसकी गुंजाइश पैदा नहीं हो रही। अगर हमारा दिल ऐसा हो गया तो हमारे और उनके दरमियान में कोई फर्क, किसी के कहने से आप एक हुक्म खुदाबंदी के मुतालिक अपने दिल में अगर तंगी पैदा कर रहे हैं तो ये ईमान ना होने की अलामत है। लिहाजा हर ऐसा मोरद के जिसमें हम अपने आप को शरीयत से आगे बढ़ा रहे हैं वो इस आयत का हिस्सा बनता है। और अल्लाह ताला गौर कीजिएगा, यहाँ पे अल्लाह मोमिन से मुखातिब कर रहा है, यानी ये ईमान के एक दर्जे तक पहुँचा हुआ है, ایمان کے درجے پر پہنچنے کے بعد بھی اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اللہ اور رسول سے کسی حکم میں آگے نکالنے کی کوشش کرے, خدا کیا کہتا ہے, تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں اس کا پتہ بھی نہیں چلے. دعا ہے پروردگار سے کہ پرہ ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. اس ماہ پر برکت اور پر رحمت میں پروردگار عالم انسانیت اس وقت اس سے جس رحم کا تقاضا کر رہی ہے اپنے آخری حجت امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما, حضرت کے ظہور کے ذریعے سے دنیا سے ظلم و ستم اور استبداد کا خاتمہ فرما, تمام دین دشمن, اہل بیت دشمن, پاکستان دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما. بارِ الٰہی حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما, تمام علماء براج اعظام کی حفاظت فرما, مسلمین و مؤمنین جہان کو اپنے حفظ امان میں رکھ, بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مؤمنین کو اپنے حفظ امان میں رکھ, امریکہ, اسرائیل اور ان کے جتنے ساتھ دینے والے ہیں بارِ الٰہی ان سب کو نیست و نابود فرما. مومنین کو اس مہینے میں عبادات کی توفیق عنایت فرما, ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.